جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو ارسطو کی مابعد الطبیعات کا, میٹا فزکس کا, اس کے بعد ہم ارسطو کی منطق یعنی اس کی لاجک پہ کچھ ہم گفتگو کریں گے. تھوڑا سا ہم نا گھما پھرا کے ارسطو کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل مقصد یہ ہے کہ فلسفے میں گرپ پیدا ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ارسطو کو اچھے سے سمجھ لیا تو ارسطو انتہائی گہرا آدمی ہے, پھر اس کے بعد فلسفیوں کو سمجھنا مشکل نہیں رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ارسطو کو سمجھ لیا مطلب گویا آپ نے گہرائی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لی, ٹھیک ہے. ارسطو کو سمجھنے کا مطلب یہ. تو اس لیے تھوڑا سا ہم وقت لگا لیں گے ارسطو کے اوپر. تو ہم نے کہا تھا کہ ارسطو جو ہے, سوالات دو بڑے کیا تھے, یہ تو ذہن میں ہے نا, ہاں, وجود کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ما بعد الطبیعات کا تعلق کس سے ہے؟ وجود کیا ہے, ٹھیک ہے, وجود کیا ہے, بینگ کیا ہے. اب اس میں جب وجود کی بات آتی ہے تو اس میں انسان کا وجود بھی شامل ہوتا ہے, زمین و آسمان کا وجود یعنی کائنات جسے ہم کہتے ہیں, اور اس میں خدا کی وجود کی بھی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سب وجود کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک. تو ارسطو کا کہنا کیا ہے کہ حرکت کی علت اولا غیر متحرک ہے. یعنی لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کر لیا تھا کہ ارسطو کا جو فلسفہ ہے تعلیل کا, تعلیل کا فلسفہ ارسطو کا کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے, ٹھیک ہے. ہر مسبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, ہر معلول کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے, ہر ایفیکٹ ایفیکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے. کاز کہتے ہیں علت کو. اس پہ ہم نے کچھ مثالیں بھی دیکھی تھیں. اب وہ کہتا ہے کہ تمام چیزوں کی ایک علت ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک علت ہے, تو وہ چیز خود بھی پھر کسی چیز کی کیا ہے, علت بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ باہر جا کے گفتگو کر لیں, وہ ہر چیز کی جو ہے وہ علت بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہر معلول بھی پچھلی کسی چیز کا علت بن رہا ہے, لیکن جو علت اولا ہے وہ غیر متحرک ہے, ٹھیک ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا فلسفہ حرکت بھی پڑھا تھا نا, فلسفہ حرکت کیا تھا. ابھی میں آپ کو ذرا تھوڑا سا نا اس کو ریوائز کروا دوں. آپ اچھا ایک منٹ. شے کیا چیز ہے؟ مادہ اور صورت کا نام ہے, ٹھیک ہے. دو چیزیں تھیں شے میں, مادہ تھا اور اس کی صورت تھی, ٹھیک ہے. مادہ وہ نہیں ہے جو صورت پذیر شے میں دکھائی دے, ٹھیک ہے, بلکہ مادہ وہ ہے جو وجود کا امکان رکھے. یعنی صورت سے پہلے پہلے وہ, صورت حاصل کرنے سے پہلے پہلے وہ مادہ کہلاتا ہے, کیونکہ اس میں صورت کے حصول کا امکان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صورت شے نہ تو شے سے پہلے ہے اور نہ ہی شے سے باہر. یہاں اس نے افلاطون کا رد کیا, ٹھیک ہے. یعنی شے کی جو صورت ہے وہ پہلے نہیں ہے. افلاطون یہ کہتا تھا کہ شے کی صورت کیا ہے, شے سے پہلے ہے, ورلڈ آف آئیڈیاز میں, ٹھیک ہے. مادے کا وجود بالقوا ہے, اور صورت کے جذب کی وجہ سے مادہ تعین یعنی حقیقت کی طرف حرکت کرتا ہے, ٹھیک ہے. صورت جو ہے وہ مادے کو اپنی طرف کیا کرتی ہے, کھینچتی ہے, تاکہ مادے کو کیا کرے, متعین شکل دے دے, ٹھیک ہے. اسی سے مادے کا کیا ہو جائے گا, وجود. مادے کا وجود ناقص ہے جبکہ صورت کا وجود کامل ہے. کیوں؟ کیونکہ مادہ بالقوہ موجود ہے. بالقوہ اور بالفعل میں فرق تو سمجھ آ گئی تھی نا, اور صورت کیا ہے, بالفعل موجود ہے. مادہ ابتدائی اور ناقص حالت ہے, ٹھیک ہے, جس کا کمال کیا ہے, صورت. حیات اور صورت آفاقی اور حقیقی ہے. صورت کیا ہے, ایک تو آفاقی ہے, یونیورسل ہے, اور دوسرا کیا ہے, ریئل ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی نا, جیسے درخت, درخت کی ایک صورت ہے, درخت کی ایک صورت ہے, انسان کی ایک صورت ہے, ٹھیک ہے. یہ صورت یونیورسل ہوگی, انسان دنیا میں جہاں بھی ہوگا آپ پہچان جاؤ گے کہ یہ انسان ہے, یہ درخت نہیں ہے, ٹھیک ہے. درخت کی صورت جو ہے وہ یونیورسل ہے, جہاں بھی دنیا میں درخت ہوگا آپ اس کو دیکھ کے, درخت کی جزیات پرٹیکولرز مختلف ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ آم کا درخت, سیب کا درخت, لیکن آپ کو کبھی یہ غلطی نہیں لگے گی کہ بھائی یہ درخت نہیں, یہ تو پہاڑ ہے, ایسا نہیں ہوگا. تو وہ وجہ اس کی صورت ہے. صورت آفاقی ہے, یونیورسل ہے, بھلے پارٹیکولرز اس کے جو جزیات ہیں وہ بدلتے رہیں. اور حیات اور صورت ہمیشہ خاص میں ہی پائے جاتے ہیں، نہ کہ اس سے ماورا ہوگی. اور صورت بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جزیات سے. ٹھیک ہے، درخت کی صورت کیا ہے یہ ہم نے کہاں سے ڈیڈکٹ کی ہے؟ درختوں کو دیکھے نا، یہ تو نہیں کہ درختوں کے بغیر بچوں نے ہاتھی دیکھی ہی نہ ہو تو ہاتھی کی صورت وہ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ صورت جس کا انتظار کیا ہے ذہن نے، وہ کہاں سے کی ہے؟ جزیات سے کی ہے. ٹھیک، مادہ صورت کے خلاف عمل کرنے کے بجائے اس کے حصول کی سائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، صورت وہ غایت ہے کہ جس کے حصول کی مادہ سائی کرتا ہے. وہی بات دو طرح سے آگے، تمام حرکت دراصل حیات اور صورت کی مادے کو متشکل کرنے کی کوشش کا نام ہے. ٹھیک ہے، حیات اور صورت کیا کرتی ہے؟ مادے کو متشکل، شکل دینا چاہتی ہے، اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے. مادہ جو ہے وہ اس سے حرکت کرتا ہے کہ مادہ صورت میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے، صورت کے جذب کی وجہ سے، اس کو اپنی طرف کھینچنے کی وجہ سے. مادہ اور صورت کے اتصال کے ساتھ ہی حرکت کا پیدا ہونا لازم ہے. یعنی جب مادہ بالقوہ سے بالفعل صورت میں آ جاتا ہے تو اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے. اور دنیا میں جتنی حرکت ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کہ مادہ جو بالقوہ ہے، جو صورت کے حصول کی استعداد رکھتا ہے، تو وہ صورت حاصل کر رہا ہے. اس سے ہمیں دنیا میں ساری حرکت نظر آ رہی ہے، اسی کو ہم وجود کہہ رہے ہیں. یہی تخلیق ہے، یہی کریشن ہے. کریشن کا مطلب، تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ مادے کا صورت کو حاصل کر لینا، مادے کا صورت میں ڈھل جانا. اور مادہ صورت میں ڈھلتا کیوں ہے؟ کیونکہ صورت مادے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. مادہ بھی قدیم ہے، صورت بھی قدیم ہے، ان کا تعلق بھی قدیم ہے، اور حرکت بھی قدیم ہے. اس کے بارے میں ایک اضافی بات ہے کہ یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے جنس اور نو کی. یہ بات ابھی نہیں کھلے گی، یہ ہم یہ جملہ بس ذہن میں رکھنا ہے. ابھی اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہو نا اس پہ، تو پھر بات ہم کھول سکتے ہیں. اگر سوال نہیں پیدا ہو رہا تو پھر بات نہیں کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مادہ بھی قدیم ہے، صورت بھی قدیم ہے. ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی قدیم ہے اور حرکت بھی قدیم ہے. ٹھیک ہے، مادہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، صورت بھی قدیم ہے، اور ان کا تعلق بھی قدیم ہے، اور حرکت بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. اب پھر وہ یہ کیا کہتا ہے کہ جی تخلیق کیسے ہو رہی ہے؟ کیا سب، یعنی میں آپ سب قدیم ہیں؟ تو ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ جزیات کی بات ہے. میں آپ کے ہیں جز ہیں. رسو کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے ہیں جز ہیں. میں جز کی بات نہیں کر رہا، میں کل کی بات کر رہا ہوں، کلیات کی، جس کو جنس اور نو کہتے ہیں. یعنی مادہ سے مراد جو کل ہے، ایک کلی ہے، جزیات کی بات میں. ٹھیک ہے، مادہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، صورت بھی ہمیشہ سے ہے، اور ان دونوں کا تعلق بھی ہمیشہ سے ہے. یعنی انسان، انسان کیا ہے؟ کلی ہے. اب بات سمجھیں، زید، بکر، میں، آپ، ہم جزیات ہیں، ہم پارٹیکولرز ہیں. انسان کلی ہے، یونیورسل ہے. انسان ہمیشہ سے ہے، یعنی انسان کا مادہ، ایسا مادہ جو انسان کی صورت حاصل کرنے کی سائی کرتا ہو، اور ایسی صورت جو انسان کے مادے کو اپنی طرف کھینچتی ہو، اور ان دونوں سے پیدا ہونے والی حرکت اور ان دونوں کا تعلق، یہ قدیم ہے. یعنی ہمیشہ سے انسان پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی نو کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، یہ سب کیا ہے؟ مادہ بھی قدیم ہے، صورت بھی قدیم ہے، ان کا تعلق بھی قدیم ہے، اور حرکت بھی قدیم ہے. پارٹیکولرز کو، جزیات کو وہ قدیم نہیں کہتا، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے سینس میں نہ آنے والی بات ہے نا. وہی وہی ہمیشہ سے ہے، یعنی ازل سے ہے. بالکل وہی تصور ہے قدیم کا، ہمیشہ سے ہے یعنی ازل سے ہے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. حقیقت مادہ، صورت اور حرکت سے مل کر مکمل، حقیقت تین چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس ایک طرح سے ہم اس کی بات کو سمرائز کریں، مادہ ہے، پھر صورت ہے، और फिर मादे की हरकत है सूरत को इख्तियार करने के लिए, सूरत में ढल जाने के लिए, कि जिनका अलग अलग कोई वजूद नहीं है, ठीक है, मादा अलग से नहीं है, मादा अलग से मौजूद नहीं है, सूरत भी अलग से नहीं है, हरकत भी अलग से नहीं है। अब बात समझे, अलग अलग इन तीनों में से किसी का भी वजूद नहीं है, ये एक साथ हैं। बस वो इसमें मंतकी तरतीब लगाता है कि पहले मादा है, हाँ हमने कहा था मंतकी तरतीब वो लगाता है, लेकिन दरमियान में वो वक्त को निकाल देता है, उसके वक्त पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू आगे चल के करेंगे, ठीक। अलबत्ता इन तीनों में असल वो क्या है, वो सूरत है। मादा सूरत और हरकत में असल जिसको वो कहता है वो क्या है, वो सूरत है। लेकिन बाकियों को ये नहीं कि वो कहता है गैर अहम है, लेकिन अहम में भी सबसे अहम क्या है, सूरत है। यानी सूरत से ही जो है वो तखलीक हमारे सामने आई है। जब तक मादा सूरत में नहीं ढला था उस वक्त तक उसको वजूद नहीं मिला था। तो वजूद क्या है, इसका जवाब अरस्तु ने क्या दिया, मादे का सूरत में ढल जाना, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि सूरत जहां कहीं हरकत हो वहां अशिया का बिलकुवा से बिलफेल वजूद में आना लाजिम है, ठीक है। जहां आपको हरकत नजर आ रही है तो क्या हो रहा है कि कोई शय जो है वजूद में आ रही है। मिसाल के तौर पे अब हरकत यहां पे क्या हो रही है कि मैं बोल रहा हूं, ये एक हरकत है, ठीक है। तो मेरी बोलने की सलाहियत बिलकुवा थी, तो वो बोलने की जो मेरी सलाहियत बिलकुवा थी वो बिलफेल में ढल रही है, ठीक है। आप सर हिला रहे हैं, ठीक है, आप लोग सर हिला रहे हैं, ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो सर हिलाने की सलाहियत बिलकुवा थी, जब आपने हिला दी तो हरकत हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बिलकुवा सलाहियत बिलफेल में ढल गई। और ये तगैयर है, इसी को वो क्या कह रहे हैं, तगैयर तो हो गया ना। अब असमर है, आप साकित थे, साकित होने के बाद मुतहरिक हो गए, तो तगैयर तो आ गया ना आप में, ठीक है। मैं खामोश था, उसके बाद जो है वो मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो खामोशी से बोलने में हालत तो तब्दील हो गई, ठीक। और सिर्फ गैर मादी वजूद, अच्छा वो कहता है कि मादी वजूद, ये सब मादी वजूद है, कायनात सब क्या है, मादी वजूद है। तो मादी वजूद तो मुतगैर है, क्यों, क्योंकि उसमें मादा जो है वो सूरत में ढल रहा है, बिलकुवा बिलफेल की तरफ जा रहा है, और उससे हरकत पैदा हो रही है, वो हरकत उस मादे में क्या कर रही है, तब्दीली लेके आ रही है। तो सारा मादी वजूद क्या है, मुतगैर है, और मुतगैर क्या है, फानी है। तगैर का मतलब क्या है, फना, ठीक है, तगैर फना को लाजिम है, ठीक है। और सिर्फ गैर मादी वजूद, जो एक उसने कहा मादी वजूद है और एक उसने कहा कि गैर मादी वजूद है, ठीक है। तो गैर मादी वजूद क्या है, वो गैर मुतगैर है, क्योंकि उसमें मादा है ही नहीं, जब मादा ही नहीं है तो वो सूरत की तरफ हरकत ही नहीं कर रहा। तो गैर मादी वजूद में क्या है, मादा नहीं है तो फिर क्या है, सूरत है, सिर्फ सूरत है, ठीक है। तो गैर मादी वजूद गैर मुतगैर भी है और गैर मुतहरिक भी है, ये उसका अल्लाह के बारे में नजरिया है, ठीक है। हरकत की इल्लत उला गैर मुतहरिक है, इसको वो इल्लत उला कह देता है, प्राइम काज भी कह देता है, या इसको इल्लतुल इलल भी कह देते हैं, तमाम इल्लतों की इल्लत। यानी खुदा को वो क्या कहता है, खुदा को वो क्या कहता है, इल्लत उला। पीछे चले जाएं, इस हरकत का सबब ये है, फिर उसका सबब, उसके पीछे ये, उसके पीछे, तो पीछे जाके जहां आप रुक जाएंगे उसे आप क्या कहेंगे, इल्लत उला। तमाम जो हरकत है दुनिया में, हर हरकत के पीछे कोई वजह है, सबब है, उसके पीछे फिर कोई वजह है, उसके पीछे कोई वजह है। वो मिसाल जहन में आ रही है ना, ठीक है, बाजार की जो शहद वाली, दीवार पे शहद लगाने वाली, जो हमने पिछले लेक्चर में दी थी, है जी। حرکت کی علت اولا جو ہے وہ غیر متحرک ہے. یہ اس کو دے دیں جی. ہاں اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں, اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. حرکت کی علت اولا غیر متحرک ہے, ٹھیک ہے. پہلی جو علت ہے یہ غیر متحرک ہے, کیونکہ اگر یہ متحرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, مادہ ہے, تو یہ مادی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور مادی ہونے سے کیا ہو جائے گا, اس میں تغیر لازم آئے گا, اور جس میں تغیر لازم آئے گا اس کا فنا ہونا جو ہے وہ لازم ہے, اور اس کے پیچھے پھر کسی علت کا ہونا لازم. تو پھر معاملہ ختم نہیں ہوگا, انفینٹ ریگریس جسے ہم نے کہا تھا کہ تسلسل لا متناہی, نہ ختم ہونے والا تسلسل, انفینٹی آپ کو ماننی پڑے گی اور ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. اچھا خیر, حرکت کی علت اولا غیر متحرک ہے کہ اس میں حرکت نہیں, کیونکہ وہ صرف صورت ہے مادہ نہیں. اصل میں ہم نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جو ہمارا وقت کا کانسیپٹ ہے نا, تو ارسطو آ کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو تضاد نظر آتا ہے نا, بیسیکلی آپ کا وقت کا جو تصور ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے, تو وہ میں ٹھیک کروں گا. تو وہ ہم آگے جا کے اس سے سمجھیں گے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں مانتا کہ وقت جو ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ٹائم جو ہے یہ اسپیس کی ایک پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. وہ وقت کو یہ نہیں مانتا ماضی حال مستقبل, ٹھیک ہے. اس کے نزدیک آپ یوں سمجھ لیں کہ وقت جیسے بیک وقت موجود ہے, سب آنے واحد میں موجود ہے, ٹھیک ہے. خیر بہرحال اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. اس کا جب وقت کا تصور آئے گا نا تو یہ بات واضح ہوگی. کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آتی بلکہ بالقوا سے بالفعل ہو جاتی ہے. یعنی وہ کہتا ہے معدوم, یہ نہیں ہے کہ عدم, ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کن کہا تو چیز عدم سے کیا ہو گئی, وجود میں آ گئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موجود پہلے ہی تھی, لیکن پہلے کیسے موجود تھی, بالقوا. بالقوا سے وہ کیا ہو گئی, بالفعل ہو گئی, ٹھیک. بالقوا سے بالفعل ہونے کو حرکت اور تغیر کہتے ہیں, کلیئر ہے بات, ٹھیک ہے. یہ حرکت میکانکی نہیں, یعنی میکینیکل نہیں ہے, بلکہ مقصدی اور غائی ہے. ہاں اب یہ ایک جملہ اضافی آ گیا. بالقوا سے بالفعل کی طرف, مادہ جب صورت کی طرف حرکت کر رہا ہے تو از خود حرکت کر رہا ہے, میکینیکل ہے یہ, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ جو ہمارے ہاں ڈارونزم والے ہیں نا, ڈارونزم تو پڑھا ہے نا, نظریہ ارتقاء والے, ایولوشن والے, ٹھیک ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ, نیچر کی سلیکشن ہے, یہ سب از خود ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک سپیشی سے دوسری سپیشی کی طرف جا رہے ہیں, خود سے ایولوشن ہو رہا ہے, یہ سب خود ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میکینیکل نہیں ہے, یعنی یہ کوئی مشین نہیں ہے, مشین نہیں ہے, ٹھیک ہے, خودکار مشین. ایسے نہ سمجھو اس کو کہ مادہ جو ہے وہ صورت کی طرف جا رہا ہے یا صورت مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, تو یہ میکینیکل نہیں ہے, یہ مشینی عمل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, مقصدی اور غائی ہے. یہ ایک مقصد کے تحت ہے, یہ پرپس فل ہے, یعنی اس نے مقصدیت ڈالی ہے اس میں, مقصدیت. آج کل کے جو ملید ہیں نا, ایتھیسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے, زندگی کا کوئی مقصد ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, لائف کا کوئی مقصد ہے, کوئی مقصد نہیں. بس ٹھیک ہے, انسان ہے, بس ہے, کیوں ہے, بس ایسی ہے, بس ایٹ رینڈم ہے, بس ٹھیک ہے, پیدا ہو گیا, پروبیبلٹی کی تھیوری کے تحت ہیں. بلکہ مقصدی اور غائی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ آگے آ رہا ہے, وہ اس کی جو علت ہے نا, علت کی جو اس نے چار قسمیں کی, وہ ہم غایت سے, وہی مقصد کے لیے غایت انتہا, ٹھیک ہے. تو یہ حرکت جو ہے وہ مقصدی اور غائیت ہے, یعنی یہ جو حرکت ہے یہ ایک مقصد کو پانے کی حرکت ہے, یعنی مادہ جو ہے وہ صورت میں جو ڈھلنا چاہتا ہے, یہ اس لیے نہیں ڈھلنا چاہتا کہ یہ کوئی مشینی عمل ہے، بلکہ وہ ایک مقصد کے تحت ایسا کرتا ہے مادہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا مقصد و غایت ہی حرکت کی اصل علت ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر شے کا ایک مقصد ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہر شے کا کیا ہے، ایک مقصد ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کی وجہ سے وہ مادہ جو ہے وہ اس صورت میں ڈھلا ہے، اس شے میں ڈھلا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مقصد خود اس صورت کے اندر موجود ہوتا ہے. وہ مقصد باہر سے آپ اس کو نہیں دیتے، وہ اس میں موجود ہوتا ہے. ایسی ہے نا کہ آپ چلیں، ابھی میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آ رہی، میری مثال سن کے ہو سکتا ہے کوئی اچھی مثال آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے. ہیں بانسری جو ہے، بانسری لکڑی ہے نا، لکڑی ماتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بانسری کی صورت میں ڈھل گئی. بانسری تو دیکھی ہوئی ہے نا، صورت میں وہ ڈھل گئی، ٹھیک ہے؟ مقصد کیا تھا؟ آواز پیدا کرنا، خوبصورت لے پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک مقصد کے تحت تھا مادے کا صورت میں ڈھلنا، تو گویا وہ مقصدیت کا قائل ہے. اب اگر آپ بانسری سے کوئی استاذ لے کے بچوں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دے، چھڑی بنا لے بانسری کو، تو وہ کہے گا کہ بانسری کا یہ جو استعمال ہے یہ اس کی مقصدیت کے خلاف ہے. جو مادہ پرست ہے وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو میٹر ہے، مادہ ہے، بھلے آپ اس کو بجاؤ، بھلے آپ اس کو چھڑی بنا کے بچوں کی کٹھ لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ تو مادہ ہے. رسو کہے گا کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ مادہ جو ہے اس نے ایک صورت کی شکل اختیار کی ہے ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد بالکل کلیئر ہے جو اس شے میں موجود ہے. اس لیے اس مادے اور صورت کو، اس شے کو اس کے مقصد کے خلاف استعمال کرنا یہ غیر مقصدیت ہے، اور یہ آپ فساد کی طرف سفر کر رہے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ مقصدیت پیدا کرتا ہے عقلیت کے تحت، ٹھیک ہے؟ عقل کے تحت وہ مقصدیت لے کے آتا ہے. ہم تو مقصدیت لے کے آتے ہیں نا زندگی میں، لائف میں، وہی کے تحت. تو وہ عقل کے تحت لے کے آتا ہے کہ زندگی با مقصد ہے، پھر وہ ہر شے کا مقصد جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی متحرک کی حرکت کا سبب اس کے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہوتا ہے. اب یہ بھی عجیب جملہ ہے. علت جو ہے نا، ٹھیک ہے، علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں، علت کیا ہوتی ہے؟ بعد میں ہوتی ہے، معلول پہلے ہوتا ہے. یہ اس کا وقت کا جو تصور ہے نا، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس وقت بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن ساری علتوں کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ رہا. اس نے علت کی بھی کتنی قسمیں کی تھیں؟ چار. ایک ہے مادی علت، ٹھیک ہے، مادی علت. تو مادی علت میں تو یہی ہے کہ علت پہلے ہے، معلول کیا ہے؟ بعد میں ہے. لیکن یہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ غائی علت، علت غائی، مقصدی جو علت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں، آم کی گٹھلی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آم کا پیڑ بننا. آم کی گٹھلی کا مقصد ہے آم کا پیڑ بننا. اب یہ جو پیڑ بننا، یہ جو علت ہے، علت غائی، یہ پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ یہ بعد میں ہے، جس کی حصول کے لیے وہ کوشش کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر جو ہے وہ آم کی گٹھلی کے ساتھ انسان یہ کاریگری کرے کہ یہ جو ہے وہ آم کا پیڑ بننے کے بجائے کیا بن جائے، یہ سیب کا پودا بن جائے، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد خود اس شے کے اندر موجود تھا. اب اس شے کو جو کہ اپنے مقصد کی طرف سفر کر رہی ہے اس شے کو اس کے مقصد کی طرف سفر کرنے سے روکنا کیا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کسی متحرک کی حرکت کا سبب اس کی، یہاں حرکت سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، یہاں علت غائی کے اعتبار سے بات کر رہا ہے، پیچھے نہیں بلکہ آگے ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. جی جی، کسی متحرک کی حرکت کا سبب اس کے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہوتا ہے، یعنی آم کی گٹھلی جو ہے وہ پیڑ بننے، آم کی گٹھلی نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پیڑ کی صورت اختیار کرنی ہے نا، پیڑ کی صورت آم کی گٹھلی نے اختیار کرنی ہے. تو آم کی گٹھلی جو ہے وہ پیڑ کی صورت کی طرف حرکت کر رہی ہے، پیڑ کی صورت آم کی گٹھلی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ اس کو پیڑ بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حرکت ہے اس کا سبب وہ کہہ رہا ہے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہے. ہاں، آم کی گٹھلی جو ہے، آم کی گٹھلی جب حرکت کر رہی ہے تو حرکت کا سبب کیا ہے؟ پیڑ بننا، پیڑ بننا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو پیڑ بننا آگے ہے یا پیچھے ہے؟ آگے، یہ وہ کہہ رہے. دیکھیں، ایک صورت ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں جنس یا نو، کلی، پیڑ کی صورت. آم، آم کے پیڑ دنیا میں کتنے ہوں گے؟ لاکھوں میں ہوں گے. ہر ایک آم کا پیڑ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہی کہ یہ آم کا پیڑ ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں لگے گا کہ یہ گندم کا پودا ہے یا انگور کی بیل ہے، آم کا پیڑ ہی لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے پتوں سے آپ پہچان جائیں گے. ایون کہ جامن کا پیڑ ہو اور آم کا پیڑ ہو، جنہوں نے دونوں دیکھے ہوں گے تو وہ اس میں فرق کر لیں گے. ایسا ہی ہے. تو لیکن آم کے پیڑ کی ہر جزی دوسری جزی سے کیا ہوگی؟ ایسا ہی ہے نا. دو آم کے پیڑ 100% سیم تو نہیں ہو سکتے. تو ایک ہے صورت، آم کے پیڑ کی کیا ہے؟ صورت. وہ تو آپ کے ذہن کا انتزاع ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صورت کی طرف حرکت کر رہا ہے. آم کا پیڑ کیا ہے؟ اس صورت کو حاصل کر، آم کی گٹھلی جو ہے وہ آم کے پیڑ کی صورت حاصل کرنے کی طرف حرکت کر رہی ہے. جو صورت کیا ہے؟ اس کی غایت ہے، اس کا مقصد ہے. تو گٹھلی کا مقصد جو ہے وہ آم کا پیڑ بننا ہے. ٹھیک ہے، کس کا؟ کسی متحرک کی حرکت کا سبب اس کے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہوتا ہے. تو متحرک کون ہے یہاں؟ آم کی گٹھلی. ٹھیک ہے، اس کی حرکت کا سبب کیا ہے؟ پیڑ ابھی وہ نہیں نا بنا، آم کی گٹھلی ہے نا، پیڑ تو اس نے سال بعد بننا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آگے ہے. اس اعتبار سے، یعنی وہ آم کی گٹھلی حرکت کر رہی ہے جس کی طرف، وہ آگے کھڑا ہے نا، وہ آگے کھڑا ہے. ہاں، اس صورت میں ڈھلنا، وہ آگے کھڑا ہے اس سے. آگے سے مراد پہلے نہیں ہے، بعد ہے. منطقی لحاظ مقصد و غایت پہلے ہے جبکہ وقت کے اعتبار سے بعد میں ہے. منطقی لحاظ سے مقصد اور غایت، یعنی علت غائی، علت غائی کی بات ابھی کر رہے، وہ علت غائی کی بات کر رہے، علت مادی کی نہیں. دیکھیں، آم کے پیڑ کی جو ہے، ساری آم کی گٹھلی، آم کی گٹھلی کی ہم نے کہا علت غائی کیا ہے؟ پیڑ. ٹھیک ہے، پیڑ بننا. تو آم کی گٹھلی کی جو مادی علت ہے وہ اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھی؟ وہ مادہ تھا جس نے آم کی گٹھلی کی صورت میں ڈھلنا تھا. تو وہ مادی علت پہلے تھی. ابھی وہ کون سی بات کر رہا ہے؟ علت غائی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے علت کی چار قسمیں کی ہیں. اس میں ہم تفصیل سے بحث کریں گے، ابھی ہماری بحث آنی ہے. صرف یہ جملہ سمجھنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا علت کو کھول رہے ہیں، علت پہ مفصل بحث ہم آگے کریں گے. منطقی لحاظ سے مقصد و غایت پہلے ہے جبکہ وقت کے اعتبار سے بعد میں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، مادی علت کو تو اس نے پہلے ہی مانا ہے، وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے، مادی علت پہلے ہے، مادہ پہلے ہے اور وہی مادہ تو جو بالقوا ہوتا ہے بالفعل صورت میں ڈھل جاتا ہے, ٹھیک ہے. مادی علت وہ پہلی مان رہا ہے, غائی علت کو وہ کیا کہتا ہے بعد میں ہے. اب اس پہ سوال پیدا ہوا کہ علت بعد میں کیسے ہو سکتی ہے, تو اس کا جواب دے رہا ہے کہ غائی علت بھی منطقی لحاظ سے پہلے ہے, وقت کے اعتبار سے آپ کو بعد میں لگ رہی ہے. آم کی جو گٹھلی ہے, ٹھیک ہے, اس نے پیڑ بننا ہے. غائی علت کیا ہے کہ اس نے پیڑ میں ڈھلنا ہے, ٹھیک ہے. تو وقت کے اعتبار سے یہ غائی علت کیا ہے, گٹھلی کے بعد ہے, لیکن منطقی اعتبار سے پہلے ہے. یعنی منطقی اعتبار سے کیسے پہلے ہے, کہ آم کی گٹھلی کے اندر یہ غائیت موجود ہے. اس نے کیا بننا ہے, یہ اس کے اندر موجود ہے, ہمیں باہر سے اسے مقصد نہیں دینا. تو ارسطو یہ کہتا ہے کہ مقصدیت چیزوں کے اندر باہر سے نہیں ڈالی جاتی, ہر شے اپنا مقصد لے کے پیدا ہوتی ہے. ہم چیزوں کو مقصد دیتے نہیں ہیں, یعنی یہ مقصد دینا یہ انسان کا کام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کی جو اپروچ ہے اس میں معروضیت ہے, آبجیکٹیوٹی ہے. یہ سمجھتے ہیں, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ چیز کو سمجھو جیسا کہ وہ ہے, ایسے نہیں کہ جیسے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. چلیں اس کو پھر کسی وقت کھولیں گے, معروضیت. اس پہ ہم چلتے ہیں آگے, گفتگو کرتے ہیں. جبکہ وقت کے اعتبار سے بعد میں آتے ہیں اس کی طرف. فکر یا روح کے علاوہ غیر مادی وجود نہیں ہے. بات غیر مادی وجود کی چل پڑی تھی نا, مادی وجود کو تو سمجھ لیا ہم نے بالقوا سے بالفعل, عدم سے نہیں, بالقوا سے بالفعل میں ڈھل رہا ہے, مادہ صورت میں ڈھل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب غیر مادی وجود کی بات ہوئی تھی, تو اس نے کہا غیر مادی وجود کیا ہوتا ہے, غیر متغیر, غیر متحرک. غیر مادی وجود کیا ہوتا ہے, جو صرف صورت ہو جس میں مادہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے کہ غیر مادی وجود ہوتا کیا ہے, یا تو فکر ہے یا روح ہے, اس کے علاوہ کوئی غیر مادی وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہذا خدا ایک خالص الکامل روح ہے, یا کبھی وہ اس کو خالص اور کامل روح کہتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ فکروں کی فکر ہے. فکروں کی, یعنی وہ خدا کو کیا کہتا ہے, ایک فکر سمجھتا ہے. آگے بات پھر کھلتی ہے کہ جس کی فعلیت محض فکر ہے, خدا ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ کیا کر رہی ہے, فعلیت یعنی اس کی ایکچوئلٹی, وہ سوچ کیا کر رہی ہے, صرف سوچ رہی ہے. روح سے زیادہ نا, روح کا لفظ اگرچہ بعض جگہوں پہ آیا ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نا فکر سے اس کی بات کو سمجھیں, کیونکہ آگے جب جملے آئیں گے نا تو پھر اس کی بات زیادہ اچھی طرح سے کھلے گی. اب گویا کہ وہ غیر مادی وجود کو ڈیفائن کر رہا ہے. غیر مادی وجود اس کے نزدیک کیا ہے, خدا ہے. اس کے خدا کا جو تصور ہے, ٹھیک ہے, ارسطو کا, کیونکہ وہ تو عقل سے خدا ثابت کر رہا ہے نا, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غیر مادی وجود فکر ہے, تھاٹ ہے, سوچ ہے. تو اب سوچ کرتی کیا, پیدا کرتی ہے, صرف سوچتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فکر کے علاوہ فعلیت کا معروض چونکہ اس سے خارج ہوتا ہے, لہذا خدا کی ہستی میں فکر کے علاوہ کوئی فعلیت نہیں ہو سکتی. فعلیت تو سمجھتے ہیں نا, کوئی فعل, کچھ کرنا, ٹھیک ہے. فکر کے علاوہ, سوچنے کے علاوہ, ٹھیک ہے, فعلیت کا معروض چونکہ اس سے خارج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خدا جو ہے وہ سوچ رہا ہے, اگر سوچ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ سوچ کیا ہے, اس کے اپنے اندر ہے. جیسے ہم سوچ رہے ہیں تو ہماری سوچ, میری سوچ میز میں تھوڑی پیدا ہو رہی ہے. کہاں پیدا ہو رہی ہے, میرے اندر ہی ہے, میرے اپنے نفس میں ہی ہے, ٹھیک ہے, مجھ سے باہر نہیں. ہاں, میں اگر کچھ بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جیسے کوئی بڑائی ہے, کارپینٹر ہے, وہ کیا کر رہا ہے, میز بنا رہا ہے, کرسی بنا رہا ہے, تو یہ اس کے وجود سے کیا ہے, باہر ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے, فکر کے علاوہ, فکر کو آپ چھوڑ دیں, سائڈ پہ کر دیں, سوچنا اس کو سائڈ پہ کر دیں, فعلیت کا معروض, فکر بھی ایک فعل ہے, سوچنا بھی ایک فعل ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی فعل ہے, جیسے خلق ہے, ٹھیک ہے, تو خلق کی جو مخلوق ہوگی وہ کہاں ہوگی, باہر ہوگی, خالق سے باہر ہوگی, لیکن اس کی فکر جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی, اس کے اپنے اندر ہی ہوگی, وہ یہ بات کر رہا ہے. تو فکر کے علاوہ فعلیت کا معروض, یعنی کسی بھی فعل کا معروض, جسے مفعول کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یعنی مفکور کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو فکر کے علاوہ فعلیت کا, کسی بھی فعل کا جو ہے, دیکھیں نا, سما کا مسموع ہوگا نا, تو وہ مسموع باہر ہوگا نا, ٹھیک ہے, اور صفت بصارت کا کیا ہوگا, مبصر ہوگا, کہ اللہ نے کچھ دیکھا ہے, تو وہ مبصرات کیا ہوں گے, باہر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو فکر کے علاوہ فعلیت کا معروض چونکہ اس سے خارج ہوتا ہے, لہذا خدا کی ہستی میں فکر کے علاوہ کوئی فعلیت نہیں ہو سکتی. جی, تغیر ہو جائے گا. اگر فکر کے علاوہ آپ جو ہے کوئی اور فعلیت مان لیں گے خدا کے وجود میں, تو اس سے تغیر لازم آئے گا. ہاں, وہ مادی, اس کا وجود مادی ہو جائے گا, کیونکہ تغیر جو ہے وہ مادے کو لازم ہے. تو اب فکر کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ فکر, آپ یوں کہہ لیں کہ جی فکر الہی کہہ لیں آپ اس کو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خدا کی بات کر رہا ہے نا. فکر الہی مسلسل تفکر بالفعل ہے, بالقوا نہیں. یعنی خدا کیا ہے, خدا, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی خدا جو سوچ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سوچنے کی صلاحیت ہے, نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ بالفعل سوچ رہا ہے. تو خدا صرف سوچ ہے, خدا کیا ہے, صرف سوچ ہے جو ہر لمحہ سوچنے میں مصروف ہے, بالفعل سوچی جا رہا ہے. اور آپ ہی اپنا معروض ہے, کس کو سوچ رہا ہے, اپنے آپ کو. سوچ جو مسلسل سوچی جا رہی ہے اپنے آپ کو ہی. گہرا ہو گیا, ہاں, یہ وہ تعلیل کا جو فلسفہ پڑھیں گے نا, پھر وہ بنائے گا تعلق,
اس کا بھی بنائے گا.
ہاں بنائے گا, بالکل بنائے گا, بنائے گا. اس کے اوپر ہی بعد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سارا وحدت الوجود کا فلسفہ ہے, یہ سارا یہاں سے نکلا ہے, کچھ افلاطون سے, کچھ ارسطو سے. جی جی, ٹھیک ہے, نہیں نہیں نہیں, وہ ہم علیحدہ سے دیکھیں گے, اس کو علیحدہ سے دیکھیں گے. ظاہری بات ہے ساری چیزیں تو یہاں سے نہیں اٹھائیں, ساری چیزیں تو یہاں سے نہیں اٹھائیں, پارٹس اٹھاتے ہیں. جی, فکر کے علاوہ, یعنی ابھی وہ غیر مادی وجود کو ڈیفائن کر رہا ہے, غیر مادی وجود اس کے نزدیک کیا ہے, خدا ہے, اور خدا کیا ہے, اس کے نزدیک سوچ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کو ہم کہیں کہ جی خدا سوچنے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا ہے, تو فکر کے علاوہ فعلیت کا معروض, تو پھر ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ پیدا کرنے کا کام کرتا ہے, تو پھر کیا ہوگی, مخلوق بھی ہو جائے گی, مخلوق بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کی صفت مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی صفت خلق سے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی خدا پیدا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو خدا کا یہ جو فعل ہے پیدا کرنا, اس کا معروض کیا ہو جائے گا؟ خدا سے باہر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے نا کہ جب یہ معروض باہر آ گیا, ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے مسئلہ پیدا ہوگا کہ آپ یہ جو معروض ہے یہ اب آپ کہیں گے کہ جی صورت میں ڈھلا ہے, تو اس کے لیے مادہ کیا بنا ہے؟ ہاں نہیں نہیں, اس کی وہ جو تخلیق کا عمل ہے, خدا کا جو فعل ہے, اب آپ سمجھ, وہ مادہ بنا ہے, تو اس لیے وہ اس سے بچنا چاہتا ہے. ہم بات کھولتے آگے آگے چل کے کھلتی چلی جائے گی, ابھی بس اس جملے کو سمجھے کہ یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اس میں پیدا ہونے والے سوالات وہ انشاءاللہ آگے چل کے واضح ہو رہے ہیں. فکر اصل میں دیکھیں نا, فکر کے علاوہ فعلیت کا معروض چونکہ اس سے خارج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فعلیت سے مراد فعل ہے, فکر کے علاوہ کوئی بھی فعل ہے نا تو اس کا آبجیکٹ کیا ہوگا؟ جیسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو, ٹھیک ہے, اس کو یہ معروض کہہ رہے ہیں. فعل کا کسی کے اوپر وقوع ہو رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو سوچ کا وقوع تو کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس کی اپنی ذات میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سوچ کا وقوع کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خدا کی سوچ. اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اس کا مفعول کیا ہے؟ وہ خود ہی ہے. خدا اپنے آپ کو ہی سوچی جا رہا ہے, کیونکہ وہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوچے یا کوئی بھی اپنے آپ کو سوچے, یہ سوچ تو خدا جو ہے اس کا صرف ایک کام ہے, سوچنا. سوچ کس کو رہا ہے؟ اپنے آپ کو.
تو
ہاں سوچ کے, باقی خدا کا کوئی اور فعل ہے ہی نہیں, خدا کا صرف ایک ہی فعل ہے اور وہ بھی اپنے بارے میں, یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے بیسیکلی. جی وہ خدا کو, وہ آگے بات آ رہی ہے نا کہ وہ خدا کو شخص نہیں مانتا, پرسن نہیں مانتا نا, وہ تو کہتا ہے وہ علت ہے, ایونٹ ہے. یہ ہم آگے چلتے ہیں, مطلب اس کا تصور خدا ہمارا نہیں ہے نا, اس کا اپنا ہے نا, یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. تو ہم اس کا تصور خدا سمجھ رہے ہیں, باقی اس پہ نقد بات کی بات ہے. نہیں, اس نے بنایا ہے, اس نے بنایا ہے. وہ ہم نے کہا ہے کہ اس کا جو کیجوالٹی کا فلسفہ ہے تعلیل کا, وہ جو علتوں والی سلائیڈ, وہ ہم بعد میں کھولیں گے. یہ چیزیں پڑھنے کے بعد جب ہم کھولیں گے نا, پھر بات سمجھ میں آئے گی وہ ساری. یہ اصل میں اس کی بنیادیں بن رہی ہیں, ابھی بنیادیں بن رہی ہیں, جب لینٹر ڈالیں گے نا تو پھر بات کلیئر ہو جائے گی. تو خدا کی ہستی میں فکر کے علاوہ کوئی فعلیت نہیں ہو سکتی, اصل جملہ یہ ہے. خدا کی ہستی میں فکر کے علاوہ خدا, ہم تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق, صفت سم, صفت بصر, صفت کلام, فلاں یہ وہ, تو وہ کہتا ہے کہ کوئی صفت خدا میں نہیں ہے, صرف ایک صفت ہے, تعقل, تفکر. خدا کی ہستی میں فکر کے علاوہ کوئی فعلیت نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. توحید اسماء و صفات جیسے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا تذکرہ ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ خدا کچھ بھی نہیں کرتا سوائے سوچنے کے, بس اس کا اصل میں یہ. اور سوچ جو ہے یہ بالقوا نہیں ہے, اس کی سوچ کیا ہے؟ یہ بالفعل ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے اور سوچ بھی نہیں رہا, نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا ہے, وہ بالفعل سوچ رہا ہے.
اس طرح اگر محدود کر دے گا تو پھر یہ انسان کو فقیہ دے دے گا, فقیہ دے گا انسان کو.
نہیں, اصل میں یہ سارا جو ہے نا, اصل میں مادے سے بچنا چاہ رہا ہے وہ,
مادے سے بچنے کے لیے
مادے سے بچنے کے لیے، کہ خدا جو ہے نا وہ کیونکہ سوچ جو ہے نا اس کا مادی وجود نہیں ہے، سوچ کا وجود مادی نہیں ہے، تو وہ سارا یہ ہے کہ خدا کو وہ غیر مادی بنانا چاہ رہا ہے، تو اس لیے اس نے اس کو سوچ بنایا. ٹھیک ہے، جب خدا کی فعلیت کا اگر وہ کوئی اور معروض، اب دیکھیں نا سوچ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتی، سوچ کچھ پیدا کر سکتی ہے بھائی، فزیکلی کوئی چیز بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مادہ چاہیے نا، میں ایک مادہ ہوں. ٹھیک ہے، ایک مادی علت ہی ایک مادے کو کیا کرتی ہے؟ وجود میں لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کی صفت خلق مانیں گے تو جو مخلوق پیدا ہوگی تو اس کے پیچھے پھر آپ کو کوئی مادہ ماننا پڑے گا. یعنی مخلوق ایک صورت ہے نا، تو وہ صورت کا جو آپ پیچھے جو ہے وہ مادی کاز بنا رہے ہیں وہ اس کا مادہ ہے جو بالقوہ سے بالفعل میں ڈھل گیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ مادہ اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ خدا کا فعل ہے تو خدا مادی ہو جائے گا. تو ہاں، وہ اس میں اس اعتراض سے بچنے کے لیے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ خدا کو صرف سوچ کہہ رہا ہے.
تو اس نے یہ ثابت
کیوں
کرنا چاہا؟
کیا
خدا کو؟
ہاں، وہ اس کی مجبوری تھی، وہ ہم آگے آتے ہیں، اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ اقلیت پسند تھے نا، اور اس کا جو اصل جو اس کا فلسفہ تعلیل ہے نا کہ ہر چیز کی کوئی علت ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا تھا اس کے بغیر، پھر سب کچھ کی کیا علت ہے؟ سٹاپ اس کو بنانا پڑے. دیکھیں نا، جیسے ایک یہ ہے کہ آپ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سوچ نہیں رہے، بس بیٹھے ہیں. ویسے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ انسان بیٹھا ہو سوچ نہ رہا ہو، لیکن چلے ہم فرض کر لیں انسان بیٹھا ہے خالی الذہن، خالی الدماغ، کچھ بھی نہیں سوچ رہے، بالکل بلینک. ٹھیک ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہوگا. تو یہ ہے بالقوا، اور جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ سوچ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں، تو جب بالفعل سوچ بھی کیا ہے؟ آپ کے دماغ کے اندر ہی ہے نا. آپ سوچ رہے ہیں کہ جی یار میں نا ایک گھر بناؤں گا، گھر بن جائے گا. سوچ سے کوئی چیز، مادی چیز تخلیق نہیں نا ہوتی. آپ سوچ میں کوئی جیٹ انجن بنا لیں، پوری دنیا بنا لیں، بن جائے گی؟ نہیں بنے گی، مادی اعتبار سے نہیں بنے گی نا، سوچ میں بن جائے گی. ٹھیک، یہ بات ہم کر رہے ہیں. تو سوچنا، بالفعل سوچنا یہ ہے کہ آپ سوچ ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوچی پہ آتے بندہ گیا ہے. اور بالقوا سوچ یہ ہے کہ سوچنے کی صلاحیت ہے، یار سوچ کیوں نہیں رہے تم، اور دماغ کیوں نہیں لگا رہا؟ تو وہ نہیں لگا رہا، وہ سوچ نہیں رہا، صلاحیت ہے اس کے اندر لیکن سوچ نہیں رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ بالقوا نہیں ہے بلکہ بالفعل سوچ ہی جا رہا ہے وہ. اور اس کی سوچ کا معروض بھی کیا ہے؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ وہ خود ہے. تمام تکوین بالقوہ وجود کے بالفعل وجود میں آنے کا نام ہے. تکوین سمجھ رہے نا، تکوین تو اب یہ تو ہماری اپنی اصطلاح ہے، کونا یکون و تکوین، کسی چیز کا وجود میں آنا. تو تمام تکوین کیا ہے؟ بالقوہ وجود کے بالفعل وجود میں آنے کا نام ہے. ایک چیز بالقوہ موجود تھی تو اب بالفعل وجود میں آ گئی، وہی مادے سے صورت میں آ گئی. ٹھیک ہے، اور فطرت کا عمل محض طبیعی نہیں. فطرت کا عمل یعنی یہی فطرت کا عمل کہ ایک چیز بالقوا سے بالفعل میں ڈھل جائے، یہ طبیعی نہیں ہے، محض طبیعی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سائی الى المقصد ہے. وہی بات آ گئی، ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش ہے، ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، مکینیکل نہیں ہے، از خود نہیں ہو رہا، خود کار مشین کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے؟ مقصدیت کی طرف سفر ہے. وہی پہلے والی باتیں ذرا مختلف انداز میں آ رہی ہیں نا، تاکہ ذہن کھلے، ذہن کھلے. اس طرح سے نہیں تو اس جملے سے سمجھ میں آ جائے، اس سے نہیں تو اس طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب وہ جملہ آ گیا، عالم قدیم ہے، یعنی اجناس و انواع قدیم ہے، جنس اور نو تو سمجھتے ہیں نا، یہ کلیات ہیں، اس پہ بھی ہم تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو کریں گے. جیسا کہ انسان بطور نو قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن بطور فرد انسان قدیم نہیں ہے. ایک طرف فرد ہے، دوسری طرف نو ہے یا جنس ہے. تو فرد قدیم نہیں ہے، نو قدیم ہے، جنس قدیم ہے. تو عالم قدیم ہے کا مطلب کیا ہے؟ نو عالم، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب تو قدیم نہیں ہے نا، نو عالم، ٹھیک ہے. مادہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ڈھلتا جا رہا ہے، یعنی افراد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، صورتیں بھی ہمیشہ سے ہیں، اور مادہ ان صورتوں میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے اور ختم ہو کے پھر دوسری صورتوں میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے، پھر ختم ہو کے اور صورتوں میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ انسان کا مادہ بھی قدیم، انسان کی صورت بھی قدیم. تو وہ مادہ انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، انسان دنیا میں آ گیا، وہ ختم ہو گیا، پھر مادے نے کسی اور انسان فرد کی صورت اختیار کر لی، پھر اسی طرح سے چل سو چل اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. ہاں نہیں نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صورتیں الگ الگ ہیں، وہ کہہ رہا ہے صورت ایک ہی ہے، سب انسانوں کی صورت ایک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سانچہ ایک ہوتا ہے، جیسے جو ہزار اینٹیں ہیں نا، وہ آپ ایک سانچے سے بناتے ہیں، وہ سانچہ سیم ہوتا ہے، باقی اس کے اندر جو اینٹ بنی ہے وہ ٹیڑھی میڑھی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح طرح سے دبایا نہ اس کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، نو افراد کو نہیں کہتے. ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جنس کو اور نو کو. یہ ٹیکنیکل باس ہے، یہاں پہ اگر ہم اس میں پڑ گئے تو یا پڑ جائیں. جی چلیں ہم اسی باس کو کھولتے ہیں، ایک منٹ ہے، ایک منٹ. اب ایک بات سمجھ لینا، پھر اس کے بعد جملہ مکمل کرتے ہیں. اب پیریڈ اسی میں ختم ہو جائے گا. جنس نو سمجھ لیں. سر میں نے ذرا اس کو آگے رکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال اب سوال آ گیا تو چلیں اب اس کو چلاتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پر ہے نا. کلی کی بات ہم کر رہے تھے، سمجھ آئی بات؟ کلی. اب پھر بحث الجھ جائے گی کلی کیا نہیں، اس میں پھر ہم نا اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، ہم نے اس میں نہیں جانا. کلی اور جزی، بس اس کا فرق تو سمجھ میں آ گیا نا، کلی کسے کہتے ہیں اور جزی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آسان الفاظ میں یوں کہہ دیں کہ کلی وہ ہے جو مفہوم فی ذہن ہے، جو ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، اور جزی وہ ہے جو خارج میں ہے، موجود فی الخارج ہے. مفہوم فی ذہن کو کلی کہتے ہیں، موجود فی الخارج کو جزی کہتے ہیں. یہ آسان ایک تعریف ہے، ٹھیک ہے. مفہوم فی ذہن، مثال کے طور پہ انسان، انسان کیا ہے؟ کلی ہے یا جزی ہے؟ کلی. کیوں؟ باہر انسان موجود نہیں ہے، باہر کیا موجود ہے؟ باہر جو ہے وہ جزی موجود ہے، زید بکر ہے. وہ انسان، وہ کامن چیز جو ان تمام آٹھ عرب میں ہے، وہ کہیں علیحدہ سے پڑی ہوئی ہے کسی میوزیم میں؟ وہ باہر نہیں ہے، وہ ہمارے کہاں ہے؟ ذہن میں ہے، جس سے ہم نے پہچانا کہ یہ سارے انسان ہیں، یہ کوئی جانور نہیں ہے، پرندے نہیں ہیں، انسیکٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو موجود فی الخارج جزی ہوتا ہے اور مفہوم فی ذہن جزیات سے جو چیز آپ ایک کامن چیز نکال کے اپنے ذہن میں لے آتے ہیں اور اس کو آپ ایک پیرامیٹر بنا لیتے ہیں ان جزیات کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلی پہ ہم آگے چل کے بھی گفتگو کریں گے, ابھی آپ کلی کا ایک موٹا سا مفہوم ذہن میں رکھیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی کلی جو ہے نا با اعتبار, وہ تو نہیں کہتا, یہ تو خیر بعد والوں نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں مصریوں نے آ کے, یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. چلیں, بہر کلی جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ اپنے افراد کی پوری ماہیت ہوتی ہے اور بعض اوقات جزوی ماہیت ہوتی ہے. اگر کلی اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو تو اس کو نو کہتے ہیں, اور اگر اپنے افراد کی جزوی ماہیت ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے ماہیت کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم نے ایک ترتیب سے لے کے اس کو ڈسکس کرنا تھا, لیکن ابھی آپ جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھ لیں. نو کسے کہتے ہیں؟ نو کہتے ہیں, دیکھیں نا کلی کے اندر افراد ہوں گے نا, انسان ایک کلی ہے, اس کے افراد ہوں گے, ٹھیک ہے, زید بکر میں اور آپ, ٹھیک ہے. کلی ذہن میں ہے, افراد کیا ہیں؟ جزی خارج میں موجود ہیں. تو جب کلی اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو تو پھر نو ہے, یعنی انسان. جب آپ نے انسان بولا تو انسان میں کون آئے گا؟ اس کے افراد کون ہوں گے؟ میں, آپ سب, یہ سب پورے انسان ہیں, ایسے ہی ہے نا, اس کو نو کہتے ہیں. اب آپ کو ایک اور کلی کی مثال دیتا ہوں کہ جس کے افراد جو ہے وہ پوری ماہیت نہیں ہے, وہ جنس ہے. جیسے مثال کے طور پہ جسم, جسم ایک کیا ہے؟ کلی ہے. جسم کیا ہے؟ ایک کلی ہے. اب جسم میں کیا آ جاتا ہے؟ جسم میں کیا آ جاتا ہے؟ انسان بھی آ جاتا ہے, انسان بھی جسم ہے, یہ بھی جسم ہے, میز جسم ہے نا, اس کا بھی جسم ہے نا. جسم کسے کہتے ہیں؟ اب پھر ایک وہ منطقی, اس میں منطقی تعریف میں چلے جائیں گے, ابھی موٹی سی تعریف ذہن میں رکھیں, وہ ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں. خیر ابھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں, حیوانات کا جسم ہے نا, اس کو سمجھ لیں, حشرات الارض کا ہے, پرندوں کا ہے, ٹھیک ہے. تو جسم ایک کلی ہے, جس کے افراد کی ماہیت کیا ہے؟ مختلف ہے. تو یہ کلی جس کے افراد کی ماہیت ایک نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس. یعنی جنس میں عموم زیادہ ہوتا ہے, نو میں عموم کیا ہے؟ کم ہوتا ہے. نو کے جو افراد ہیں ان سب کی ماہیت کیا ہوگی؟ سیم ہوگی. اور جنس کے جتنے بھی افراد ہوں گے سب کی ماہیت سیم نہیں ہوگی, یہ جملہ بولیں. یعنی ان کی جزوی ماہیت سیم ہوگی, تبھی تو وہ ایک جنس کے تحت آ رہے ہیں نا. کچھ نہ کچھ تو سیم ہے نا, کچھ نہ کچھ تو سیم ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک لفظ کا ان کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے. اب بات سمجھیں, تو جزوی ماہیت جب سیم ہو تو پھر جنس کہتے ہیں, اور پوری ماہیت ایک جیسی ہو تو پھر نو کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ بھی ہم نہیں جاتے اس میں, ہم اس کو آگے چل کے پڑھیں گے, اس کو ہم باقاعدہ موضوع بحث بنائیں گے, ٹھیک ہے. کیا نہیں نہیں یہ دیکھیں نا, وہی ہے نا کہ افراد جو ہے یہ نو کسے کہتے ہیں؟ افراد کی پوری ماہیت, یہی بات ہے. نہیں نو کی وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری ماہیت ہو وہ نو ہوگی, یعنی وہ کلی جس کے افراد جو ہے ان کی ماہیت کیا ہو؟ سیم ہو, یعنی ایک ہی ماہیت کی ہو, وہ نو ہے. جیسے انسان, انسان کیا ہے؟ نو ہے. گھوڑا, گھوڑے کے تحت کیا آئیں گے؟ گھوڑے ہی آئیں گے نا, انسان تو نہیں آئے گا, گدا تو نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو گھوڑا کیا ہے؟ नो है, हाथी क्या है, नो है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं हैवान, हैवान क्या है, ये जिन्स होगा, क्यों, क्योंकि इसके जो अफराद आएंगे उनकी हकीकत क्या है, वो जुजवी तौर पे जो है वो मुश्तरक है, उसको तमामी मुश्तरक कहते हैं। लेकिन सबकी माहियत सेम नहीं है, हैवान के तहत इंसान भी आ जाएगा, घोड़ा भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, बहुत सी चीजें आ जाएंगी, तो ये जिन्स है। यानी अफराद की वो कुल्ली जो अपने अफराद की पूरी माहियत हो तो वो नो है, वो कुल्ली जो अपने अफराद की जुज़वी माहियत हो तो वो जिन्स है। चलें, बहरहाल ये हमारा असल में मौजू नहीं था, हम अभी चलते हैं अरस्तु की तरफ। आगे आ गया, हाँ हाँ हम आते हैं इसी की तरफ आ रहे हैं। आलम कदीम है, यानी जिन्स और नो कदीम है, जिन्स और नौ कदीम है। हैवान कहीं खारिज में मौजूद है, उसके अफराद मौजूद है ना, हैवान मौजूद नहीं है। तो हैवान कदीम है, जिन्स नौ, इंसान कदीम है, ठीक है। जैसा कि इंसान बतौर नौ कदीम है, बतौर फर्द नहीं, इंसान का कोई फर्द कदीम नहीं है, हैवान का जो जिन्स है कोई फर्द कदीम नहीं है। यानी अफराद आ रहे हैं जा रहे हैं, नो के भी अफराद, जिन्स के भी अफराद, बात समझ रहे हैं ना, आ रहे हैं फना होके फिर नए अफराद आ रहे हैं, लेकिन नो तो बाकी है ना, नो तो बाकी है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, हम अगर अपने बयानिए में कहें तो हम कहें कि जी कोई पूछे यार इंसान इस दुनिया में कब से है, तो हम कहें यार आदम अलैहिस्सलाम से है। अच्छा, कब से आदम अलैहिस्सलाम कब से है, इंसान कोई दुनिया में 10,000 साल से है, ठीक है। तो अब इंसान का कोई फर्क तो 10,000 साल से नहीं है, लेकिन इंसान है ये, इसको कहते हैं नौ। तो वो ये बात कर रहा है कि आलम कदीम है, इससे मुराद उसकी क्या है, जिन्स और नौ, अफराद नहीं, अफराद को वो कदीम नहीं मानता, ठीक है। और जिन्स और नौ क्या होता है, ये है क्या, ये कुल्ली है, और कुल्ली क्या होता है, मौजूद फिर ज़हन होता है, मफहूम फिर ज़हन, मौजूद फिर खारिज नहीं। वर्जिश हो रही है ना जेन की, यार को बिस्किट शिस्ट के खिलाएं इनको, ये केक निकालें यार, जल्दी करें जल्दी करें। वो भी बिस्किट पड़े हैं ये, वो साथ ये भी उठा लें बच्चों में तक से। हाँ हैवान की जिन्स, हैवान तो जिन्स है ना, जिन्स कह लें, हैवान जिन्स कदीम है, इंसान इंसान नौ नहीं, मेरे पास है। अच्छा मुझे ये दे दें, ये ले लें, ये वाला दे दें नमकीन, हाँ बस वो अपना उमर भाई को भी देना, दे दिया उनको यार, उनको भी چائے بنوا لیا کریں آپ لوگوں کے لیے. نہیں نہیں وہ سیف اللہ چائے بنا لیتا ہے نیچے, نیکسٹ پیریڈ سے نا اس کو کہتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ درمیان میں نا ذہن ذرا فریش ہو جائے گا. بس لے لیں ایک صاحب لے لیں نا سب سے, یہ ڈسٹ بن پڑا ہوا اس میں ڈال.
علامہ اقبال کے فلسفے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف ہے.
اچھا میں نے کوئی خاص مطالعہ نہیں.
پروفیسر ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ٹائم ہے حال بھی ہے مستقبل ہے ماضی بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ مستقبل نہیں ماضی نہیں ہوتا. اس طرح کی وہ بحث کر کے انہوں نے ایک فلسفہ بنایا تھا اور اپنا ہی عقیدہ بنایا ہوا تھا. اس کے تحت انہوں نے وہ مثالیں گئے تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تخت آیا تھا وہ ہمارے لحاظ سے آیا تھا کہ ایک منٹ میں آ گیا تھا, لیکن ایک منٹ میں نہیں آیا تھا, وہ وقت رک گیا تھا. ٹائم اتنا ہی لگا تھا جتنا عام انسان کو چلتے ہوئے لگتا ہے, ہر چیز رک گئی تھی. اور اس کے پھر اس نے معراج والی بات بتائی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک معراج جو ہے وہ ایک رات میں ہو گئی ہے, ایک رات میں اس کا ٹائم اتنا ہی لگا جتنا عام لگتا ہے, کیونکہ ہمارے لحاظ سے وقت ہوتا ہے ماضی حال.
چلیں دیکھوں گا, ابھی تو میرے ذہن میں نہیں. چلیں جی, منطقی لحاظ سے خدا کائنات سے پہلے ہے لیکن وقت کے لحاظ سے نہیں. یہ وہی جملہ ہے جو پہلے بھی آ چکا, وقت غیر حقیقی اور دکھلاوا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آگے چل کے گفتگو آئے گی. خدا کیا ہے؟ علت العلل ہے, کاز آف دی کازز ہے, تمام علتوں کی علت وہ خدا ہے. اس سے پیچھے کوئی علت نہیں ہے. اگر اس سے پیچھے بھی کوئی علت مانیں گے نا, پھر اس کے پیچھے بھی ماننی پڑے گی, اس کے پیچھے بھی, اس کے پیچھے بھی, اور پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. جی بنیاد کہہ لیں, ٹھیک ہے, ابتدا کہہ لیں, ٹھیک ہے, جہاں سے سب کچھ کی ابتدا ہوئی ہے وہ علت العلل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سب کی ابتدا جو ہے, سب وجود کی ابتدا ہم کہتے ہیں کہ جی خدا سے ہوئی ہے, اللہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور تمام اشیاء کی حرکت خدا کی طرف جاری ہے. یہ علت غائی کی بات کر رہا ہے, غائب کو وہ بعد میں رکھتا ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی خدا علت العلل ہے. کس معنی میں؟ کہ وہ تمام چیزوں کو کیا ہے, اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آم کے پیڑ کی صورت جو ہے اس کی گٹھلی کو کیا کرتی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے. خدا عالم کی صورت اور علت غائی ہے. خدا کیا ہے؟ ایک اور اعتبار سے بات آ گئی, عالم کی صورت ہے. ٹھیک ہے, مادہ اور صورت, تو پورے عالم کی ایک صورت ہے. پورے عالم کی ایک تو افراد کی ہے نا, فرد کا مادہ اور فرد کی صورت, اور ایک پورا عالم. پورے عالم کی جو صورت ہے وہ خدا ہے, اور وہ صورت کیا کر رہی ہے, عالم کے مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور علت غائی ہے. خدا کو صورت, اپنی طرف کھینچ رہا جو عالم کو ایسے حرکت دیتا ہے جیسے محبوب اپنے محب کو. ہم محبوب جو ہے, محبوب اپنے محب کو حرکت دیتا ہے, کس طرف؟ اپنے طرف. محبوب تو سمجھتے ہیں نا وہ جس سے محبت کی جاتی ہے, نہیں نہیں وہ وہ اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں. محبوب جو ہے محبوب کے پیچھے پیچھے جاتا ہے نا عاشق, عاشق کی حرکت ہمیشہ محبوب کے پیچھے ہوتی ہے. تو محبوب جیسے اپنے عاشق کو, اپنے محب کو حرکت دیتا ہے, کھینچتا ہے اپنی طرف, ٹھیک ہے. اب محبوب ظاہری بات ہے کیسے کھینچتا ہے, کوئی لاؤڈ اسپیکر کھول کے, ٹھیک ہے. تو اپنے وجود سے, بعض اوقات وہ حرکت نہ بھی کرے, بس اس کو اچھا لگ رہا ہے, وہ صرف اس نے اس کو دیکھا ہے, وہ اس کو اچھا لگا ہے, وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے. تو جیسے محبوب اپنے محب اور عاشق کو کھینچ رہا ہے, اسی طرح خدا جو ہے وہ عالم کو کیا کر رہا ہے, وہ جسے ہم نے کہا تھا جذب, کہ سورج جو ہے وہ کیا کرتی ہے, جذب کرتی ہے مادے کو, اپنی طرف کھینچتی ہے. تو خدا عالم کی صورت ہے اور وہ صورت جو ہے وہ اس مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یعنی مادے کی انتہا کیا ہے, مادے کی علت غائی کیا ہے, اس عالم کی علت غائی کیا ہے, خدا. جیسے آم کے گٹھلی کی علت غائی کیا ہے, پیڑ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے عالم کی جو ہے وہ علت غائی کیا ہے, خدا ہے. کیونکہ خدا کی صورت اس عالم کو کیا کر رہی ہے, ہاں. اب یہ ایک مسئلہ ہے, یہ تو وہ اس کو چل سو چل ہی رکھتا ہے, کہ چیز جو ہے نا وہ اپنی غایت کی طرف جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. نہیں, وہ اس کو بظاہر جو ہے نا خدا کو صورت ہی کہہ رہا ہے, ابھی مادے نے صورت کو پایا نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, اس نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ مادہ اس صورت کی طرف حرکت کر رہا ہے بس, لیکن اس صورت میں ڈھلا نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کو علت غائی کہہ رہا ہے نا, کہ اس کی غایت یہ ہے. تو عالم کا مقصد کیا ہے, عالم کا مقصد ہے, یعنی جب وہ ہر چیز کا مقصد ڈیفائن کر رہا ہے نا, آم کی گٹھلی کا مقصد یہ ہے, انسان کا مقصد یہ ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے, عالم کا مقصد کیا ہے, خدا کو پا لینا. خدا کو پا لینا یہ اس عالم کا مقصد ہے. یعنی یہ عالم پیدا کیوں ہوا ہے, خدا کی طرف حرکت کے لیے. تو جب وہ ہر چیز میں مقصدیت لے کے آ رہا ہے, تو پوری کائنات میں بھی مقصدیت لے کے آئے گا نا. کائنات کا مقصد کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ کائنات کا مقصد یہ ہے کہ کائنات اپنی صورت کی طرف جا رہی ہے. جیسے ہر مادہ جو ہے وہ اپنی صورت میں ڈھلنے کے لیے حرکت کر رہا ہے, تو کائنات اپنی صورت میں ڈھلنے کے لیے حرکت کر رہی ہے, اور کائنات کی صورت وہ خدا ہے. یعنی کائنات جس مقصد کو پانا چاہتی, یہاں صورت سے مراد اس کی مقصد ہے, وہ جب علتیں ہم پڑھیں گے تو وہ بات زیادہ کلیئر ہوگی. تو کائنات جس مقصد کو پانا چاہتی ہے وہ مقصد خدا ہے. ہاں, مجموعی اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا, عالم کی بات ہو رہی. مادہ بغیر صورت کے لاشے ہے. مادے کے اندر اگر صورت نہ ہو تو کیا ہے, لاشے, ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ وہ ہے. اب بات سمجھ رہے, بالقوا ہے, صورت نہیں بھی ہے تو پھر بھی لاشے کا مطلب کیا ہے, ایک ہے شے. شے کب بنتی ہے, جب مادہ صورت میں ڈھل جائے, اور جب محض مادہ ہو, صورت نہ ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں, لاش ہے. لاش ہے کا مطلب عدم نہیں ہے, کسی شے کا موجود ہونا لیکن بالقوہ موجود ہونا. تو لاش شے کا بھی وجود ہوتا ہے, اب بات سمجھ رہے, لیکن بالقوہ وجود ہوتا ہے, بالفعل نہیں. مادہ لاش ہے کا مطلب یہ ہے کہ مادے نے ابھی صورت میں متشکل نہیں ہوا, مادہ جو ہے صورت میں ڈھلا نہیں ہے.
لاش عدم بھی نہیں تھا,
नहीं वही आप मिसाल वही देखे ना, जैसे देखें कि आम की जो गुठली है वो पेड़ के एतबार से मौजूद है, यानी पेड़ को देखें ना आप, आम का पेड़, आम के पेड़ के एतबार से गुठली क्या है, बिलकुवा मौजूद है, गुठली होने के एतबार से वो बिलफेल मौजूद है, आम के पेड़ के एतबार से वो बिलकुवा मौजूद है, क्योंकि अभी वो उसकी सूरत में ढली नहीं है। देखिए ना वो आप उसको समझें कि वो जो मादा महज बनाता है ना उसको इजाफी तौर पे बनाता है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिवली बनाता है, ठीक है, मुतलक तौर पे कोई मादा महज मौजूद नहीं है, हर मादा किसी सूरत में ढला हुआ ही हमें नज़र आता है, सूरत के बगैर हम मादे को महसूस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन वो ये कहता है बेसिकली कि एक चीज़ जो बिलफेल मौजूद है तो एक और पहलू से वो बिलकुवा है, जैसे आम की गुठली बिलफेल मौजूद है, बिलफेल है, गुठली होने के एतबार से ये मादी चीज़ है, ठीक है, लेकिन पेड़ होने के एतबार से, पेड़ होने के एतबार से ये बिलकुवा है, ये मादा है, मादा यानी पेड़ का मादा महज है, ये गुठली क्या है, पेड़ का क्या है, बिलकुवा मादा है, ठीक है। बिलफेल मादा कब होगा, जब वो पेड़ वजूद में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन खुद गुठली भी क्या है, वो बिलफेल मौजूद है गुठली होने के एतबार से, ठीक। अलबत्ता खुदा सूरत महज है, ये बात पहले भी गुजर चुकी, खुदा क्या है, महज सूरत है। मफहूम वो शय है जो जहन में आए, जो जहन में आए उसको मफहूम कहते हैं, अगर इसमें शिरकत हो सके तो कुल्ली है जैसा कि आदमी, और अगर ना हो सके तो जुजी है जैसा कि जैद। नहीं समझ आ रही, मफहूम वो शय है जो जहन में आए, ठीक है, जहन में जो चीज आती है उसको क्या कहते हैं, फहम से, अगर उस मफहूम में शिरकत हो सके यानी एक से ज्यादा अफराद की तो वो कुल्ली है, हम सब आदमी हैं, ठीक है, और अगर उस मफहूम में शिरकत ना हो सके यानी वो मफहूम सिर्फ एक के लिए ही हो, दूसरे की उस मफहूम में शिरकत ना हो सके, तो फिर वो क्या है, जुजी है, जो खारिज में मौजूद होगा, यानी कुल्ली में एक से ज्यादा अफराद की शिरकत होती है ना, जुजी में जुजी एक ही होती है, वो अपनी मिसाल आप होती है, दुनिया का हर इंसान क्या है, जो खारिज में मौजूद है वो अपनी मिसाल आप है, समझ रहे ना बात, कुल्ली जहनी तसव्वुरात हैं, कुल्लियात क्या हैं, ठीक है, काबले मस खारजी हकायक नहीं, कुल्ली ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच कर सकें, जो खारिज में मौजूद हो, जुजियात को आप टच कर सकते हैं, मस कर सकते हैं, ऐसे ही है ना ये, ठीक है,
जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी क्लास है, क्लास ज़हनी तौर पे तो बनी हुई है, हम इसको टच नहीं कर सकते,
हाँ काबिल में उसको हम जी 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 जी, तो कुल्ली ज़हनी तसव्वुरात हैं, काबिले मस खारजी हकायक नहीं, जैसा कि कुल्ली की मिसाल क्या है, जिस्म, हैवान, इंसान, इवन के कप, एक ये कप है, ये कप ये जुजी है, सिर्फ कप कहेंगे तो ये कुल्ली है, ठीक है, کلی میں کئی ایک چیزوں کے اشتراک کا احتمال ہونا بھی کافی ہے، یعنی کلی میں صرف احتمال بھی کافی ہے، کس کا؟ اشتراک کا. سورج ایک کلی ہے. سورج کیا ہے؟ سورج کے کتنے افراد ہیں؟ ایک ہی. لیکن سورج بول کے ایک سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں؟ نہیں، خارج کی بات نہ کریں، ہو سکنے کی بات کریں، وہ احتمال کی بات کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر احتمال ہے تو پھر بھی کلی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کلی کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ خارج میں اس کے افراد ہوں. اگر خارج میں ایک فرد بھی نہیں ہے پھر بھی کلی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کا اطلاق ایک سے زیادہ افراد پہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکنے کی بنیاد پہ کلی ہے، کیونکہ کلی تو ہے ہی ذہنی تصور. ٹھیک ہے؟ تو اگر اس تصور میں ایک سے زائد افراد کی شرکت ممکن ہو تو اس کو ہم کلی کہیں گے، بھلے کوئی فرد باہر خارج کی دنیا میں نہ ہو. جیسا دودھ کی نہر، دودھ کی نہر ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. لیکن دودھ کی نہر کلی ہے. کیوں؟ کیونکہ دودھ کی نہر کئی ہو سکتی ہیں. اگر ہوں تو سونے کا پہاڑ کلی ہے، دنیا میں نہیں ہے. تو کلی کے لیے ضروری نہیں کہ خارجی وجود ہو، وہ جزی کا خارجی وجود ہوتا ہے. کلی صرف مفہوم فی ذہن ہوتی ہے، وہ مفہوم فی ذہن کہ جس میں ایک سے زیادہ چیزوں کا اشتراک ممکن ہو، اس کو کلی کہتے ہیں. چلیں جی، میرے خیال میں کافی ہے، ابھی تو یہ ارسطو چلنا ہے آگے. اچھا، یہ لائن کمپلیٹ کر لیں. کلی میں کئی ایک چیزوں کے اشتراک کا احتمال ہونا بھی کافی ہے، وہی جو ہم نے بات کی کہ اشتراک کا احتمال. جیسا کہ سورج ایک کلی ہے، اسی طرح سونے کا پہاڑ، دودھ کی نہر بھی کلی ہے. ٹھیک ہے؟ کہ ان کا اطلاق ایک سے زائد افراد پر ہو سکتا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی کے ایک فرد کا بھی وجود نہ ہو، یعنی خارج میں ان کا کوئی ایک فرد بھی نہ ہو.
کچھ بھی سوچتے ہو اس کے اندر احتمال ہوتا ہے، جتنا مرضی ہوتا ہے اس طرح کا احتمال ہوتا ہے.
ہاں،
اور جو چیز موجود ہے وہ پھر تعداد اس کی ہوتی ہے محدود.
ہاں، جو خارج میں موجود ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے محدود ہوگی. ٹھیک ہے؟ وہ جزی ہوگی. جو ذہن میں ہے، اور ذہن میں اگر آپ کا تصور جو ہے وہ کیا ہے، مطلب کلی ہے. ٹھیک ہے؟ جو مفہوم فی ذہن ہے اس میں ایک سے زائد افراد کے بارے میں آپ سوچی جا رہے ہیں، تو یہ کلی ہے. اس کا تعلق خارج سے نہیں ہے. کلی کا تعلق، کلیات کا تعلق خارجی وجود سے نہیں ہے کہ خارج میں موجود ہو تو تبھی کلی ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. زہر تو جزی ہے، زہر تو خارج میں ہے. نہیں، جب آپ زید کہیں گے نا تو آپ کی مراد تو متعین زید ہی ہوگا نا. جب آپ کہیں گے کہ میں نے زید کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو اب آپ کی مراد کیا ہوگا؟ جی، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں 10 زید ہیں اور استاذ کہتا ہے، وہ ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں 10 زید ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نہیں، دیکھیں اس میں بھی جو پورا نام ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب اس کے ابا جان کا نام لگے گا نا زید کے ساتھ یا اسامہ کے ساتھ، تو وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا، نام یونیک ہو جائے گا. لیکن بہر
استاد کا دیکھیں گے نا، استاد نے کیا سوچا، استاد نے ایک ہی ذہن بلایا نا استاد.
نہیں، پھر بھی اگر آپ کی کلاس میں 10 اسامہ ہیں، مثال کے طور پہ سب کا نام اسامہ طارق ہے، چلیں یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ایک کلی ہے. پھر یہ کیا ہے؟ ایک کلی ہے. چلیں جی، لائٹ بھی چلی گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا، وہ کارڈ ملا نہیں مجھے.
زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.